بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهى
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ کہ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں، جس کا ذکر اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے اور ان پر سے احکام کے سنگین بوجھ اور قید و بند کو اٹھا دیتا ہے، پس جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کا احترام کیا، اس کی امداد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہی در حقیقت فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب جواد رفیعی، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات آپ 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل سیٹ پر بھی سن سکتے ہیں، اسی طرح آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے ہمارے پروگرام، تازہ ترین خبریں اور ہمارے آرکائیو میں موجود پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے نیم نگاہ میں آپ سن سکیں گے عالمی خبریں اور اہم خبروں کی تفصیلی رپورٹس۔ نیم نگاہ کے بعد آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام نور رمضان پیش کیا جائے۔ نور رمضان کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام پلس، اور نشریات کا اختتام ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے کریں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ عزیز سامعین، پروگرام نیم نگاہ میں آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ایران اور پاکستان کی سرحدوں پر امن و سیکورٹی کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ کسی کو بھی وقت برباد کرنے یا مذاکرات کو طول دینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی ماہرین کا تیار کردہ کرونا ویکسین کووو ایران برکت آج سے انسانی آزمائش کے تیسرے اور آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ ہندوستانی وزیراعظم نے طوفان کی شکل اختیار کرنے والی کرونا وبا کی دوسری لہر کو ملک کے لیے بہت بڑا چیلنج قرار دیا ہے۔ اور روس کے صدر نے یورپی ملکوں کو خبردار کیا ہے کہ ان کا ملک کسی بھی اشتعال انگیزی کا فوری اور منہ توڑ جواب دے گا۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے بدھ کو تہران میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی سمیت مختلف میدانوں میں تعلقات کے فروغ پر زور دیا۔ صدر روحانی نے دونوں ملکوں کے سرحدی بازاروں کی توسیع اور انہیں مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سرحدوں پر سیکیورٹی دونوں ملکوں کی مشترکہ تشویش ہے اور اس سلسلے میں تعاون کو مضبوط بنانا نہایت ضروری ہے۔ صدر روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ علاقے میں امریکیوں کی موجودگی سے قیام امن میں کوئی مدد نہیں ملی ہے، کہا کہ ایران اور پاکستان افغانستان کے اہم ترین اور بااثر پڑوسی ملک ہیں اور دونوں کو باہمی اشتراکی عمل اور تعاون سے اس ملک میں قیام امن میں مدد کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس سلسلے میں پاکستان اور افغانستان کے ساتھ تعاون کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ کسی کو بھی وقت پر بات کرنے یا مذاکرات کو طول دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے اختتام پر کہا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ امریکہ کو تمام پابندیاں منسوخ کرنے کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں وہ عملی طور پر انجام پائیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی پابندیوں کی منسوخی کی جانچ اور اس بات کا یقین ہو جانے کے بعد ہی ایران اپنے جوابی اقدامات کو واپس لے گا۔ سعید عباس عراقچی نے کہا کہ ہم تہران کے ایجنڈے کے مطابق مذاکرات کو جاری رکھیں گے اور جب تک ملک کے مفادات میں ہوگا ہم اس راستے پر گامزن رہیں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے تمام اراکین نتیجے کے حصول کے خواہاں ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ایسے نتائج نکلیں جو ایٹمی سمجھوتے کی بحالی اور اس پر پوری طرح عمل درآمد پر منتج ہوں۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ قدم بقدم آگے بڑھنے کا پروگرام ایک عرصے سے کنارے لگا دیا گیا ہے اور اب مذاکرات ایک ہی ساتھ آخری قدم یا فیصلہ کن اقدام پر مرکوز ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے طوفان کی شکل اختیار کرنے والی کرونا وبا کی دوسری لہر کو ملک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج قرار دیا ہے۔ یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق مسٹر مودی نے پورے ملک میں کرونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے درمیان منگل کی رات 9:45 اچانک قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک ایک بار پھر کرونا کے ساتھ ایک بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کی صورتحال پھر بھی قابو میں تھی، لیکن اس بار کرونا وبا کی دوسری لہر طوفان بن چکی ہے جس نے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ مسٹر مودی نے کہا کہ اب ملک کو کرونا سے لڑنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ تیار کرنا ہے۔ ڈاکٹروں کو مہارت حاصل ہے اور وہ جانیں بچا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور صبر سے لڑائی جاری ہے۔ ہندوستانی وزیراعظم نے کہا کہ اس کا سہرا ملک کے شہریوں کو جاتا ہے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اس بار بھی عوامی شرکت کی طاقت سے کرونا کے طوفان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ ملک میں کرونا کے پھیلاؤ نے وحشتناک حد تک شدت اختیار کر لی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 2,95,000 سے زائد نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 1,56,16,130 ہو گئی۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 2,023 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,82,553 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں بھی کرونا کی تیسری لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے ایک پریس بریفنگ میں ملک میں کرونا کی صورتحال کو بہت سنگین بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ کرونا کی تیسری لہر میں اب تک سب سے زیادہ تعداد میں وینٹیلیٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے اور بڑے شہروں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک کے کئی شہروں میں وینٹیلیٹر کا استعمال 80% سے زیادہ ہے اور آکسیجن کی سپلائی بھی 90% سے بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑے شہروں کو بند کرنا پڑے گا۔ اسد عمر نے کہا کہ کچھ نئی بندشوں کا فیصلہ کیا گیا جن کا اعلان جمعے کو کیا جائے گا۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 5,499 نئے مریضوں اور 148 اموات کا اندراج کیا گیا۔ پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 83,162 ہے، جن میں سے 4,528 کی حالت تشویشناک ہے۔ مغربی ایشیا میں براجمان دہشت گرد امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے سربراہ جنرل مکنزی نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کی ڈرون طاقت کے باعث مغربی ایشیا کے علاقے پر امریکہ کو حاصل فضائی طاقت اور برتری ختم ہو گئی ہے۔ امریکی عوامی نمائندگان کی مسلح افواج کی کمیٹی کے روبرو بیان دیتے ہوئے جنرل مکنزی کا کہنا تھا کہ ایران مختلف طرح کے ڈرون طیاروں کے ذریعے خطے میں امریکہ کی فضائی برتری کو مسلسل چیلنج کر رہا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ایران کی ڈرون طاقت کی وجہ سے جنگ کوریا کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ امریکہ کی فضائی برتری ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ جنرل مکینری نے امریکہ کی فضائی برتری کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی جانب سے جاسوسی اور حملوں کے لیے چھوٹے اور درمیانی درجے کے ڈرون طیاروں کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ ہم 1950 کے عشرے کی جنگ کوریا کے بعد پہلی بار کسی علاقے کو بغیر فوجی فضائی برتری کے اپنے کام اور پروگرام انجام دے رہے ہیں۔ سعودی پولیس نے تحریک حماس کے رہنما محمد الخضری کے گھر پر دعویٰ پھول دیا۔ یورپ میڈیٹیرین ہیومن رائٹس واچ نے اعلان کیا کہ سعودی سیکورٹی اہلکاروں نے اس ملک میں قید حماس کے رہنما محمد الخضری کے گھر پر دعویٰ بول کر تفتیش اور چھان بین کے بعد ان کی بیوی اور بہو کو گرفتار کر لیا اور مزید تفتیش کے بعد ایک سیکیورٹی مرکز میں منتقل کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق سعودی سیکیورٹی اہلکاروں نے محمد الخضری کو بتایا کہ اس ملک کے حکام ان کی آزادی کے لیے انجام پانے والے اقدامات سے ناراض ہیں۔ گزشتہ مہینے تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے سعودی عرب کی جیلوں میں قید حماس کے رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ تحریک حماس اپنے رہنماؤں کی رہائی کے لیے اب تک کئی شخصیات کو ثالثی کے لیے سعودی عرب بھیج چکی ہے۔ شام کے صوبہ الاسکا میں شامی فوج سے وابستہ نیشنل ڈیفینس فورس اور امریکی حمایت یافتہ ڈیموکریٹک فورس کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبریں ہیں۔ اسپوٹنک نیوز ایجنسی نے شامی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دیا کہ یہ جھڑپیں مشرقی شام میں واقع صوبہ الاسکا کے کامشولی شہر میں امریکی حمایت یافتہ ڈیموکریٹک فورس کے دہشت گردوں اور شامی نیشنل ڈیفینس کے جوانوں قبیلہ طے اور دیگر قبائل کے عناصر کے درمیان ہوئی ہیں۔ شامی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان جھڑپوں میں ڈیموکریٹک فورس کا ایک جنگجو ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ روس کے صدر نے یورپی ملکوں کو خبردار کیا ہے کہ ان کا ملک کسی بھی اشتعال انگیزی کا فوری اور منہ توڑ جواب دے گا۔ ملکی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے سالانہ خطاب میں روسی صدر ولادیمیر پوتین نے مغربی ملکوں کو اشتعال انگیزی کی بابت سخت خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یورپ نے مذاکرات سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کیا تو ماسکو ہر ممکنہ طریقے سے اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ روس کے صدر نے مزید کہا کہ ہمیں امید ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ماسکو کی اعلان کردہ ریڈ لائنز کو عبور نہیں کرے گا۔ قبل ذکر ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے گزشتہ دنوں یوکرین کی حمایت کے بہانے روس کے خلاف اشتعال انگیز اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ روس کی سرحدوں کے قریب نیٹو کے پھیلاؤ، بحران یوکرین، بحیرہ بالٹک میں یورپ کے اشتعال انگیزیوں اور شام کی صورتحال کے حوالے سے ماسکو اور یورپ کے درمیان تعلقات میں سخت کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایرانی ماہرین کا تیار کردہ کرونا ویکسین ایران و برکت آج سے انسانی آزمائش کے تیسرے اور آخری فیز میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ بات انسانی آزمائشی منصوبے کے نگران ڈاکٹر مصطفیٰ کانئی نے پاستور انسٹیٹیوٹ تہران میں ایک اسٹارٹ اپ کمپنی کی نو مصنوعات کی تقریب رونمائی کے موقع پر صحافیوں سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران برکت نامی کرونا ویکسین انسانی آزمائش کے تیسرے فیز میں داخل ہو گیا اور اس مرحلے کے وسط تک نتائج کی تائید کی صورت میں اس ویکسین کو مارکیٹ میں بھیجنے کا مرحلہ شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ یہ جون کے مہینے تک مارکیٹ میں آنے والا پہلا ایرانی کرونا ویکسین بن جائے گا۔ مصطفیٰ کانئی کا کہنا تھا کہ ہمیں توقع ہے کہ ایرانی ماہرین کے تیار کردہ دوسرے کرونا ویکسین 3 سے 4 ماہ کے دوران مارکیٹ میں دستیاب ہوں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، بدل جائے۔ مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے۔ الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. عطا کر دے فقط ایک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو,
اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام نور رمضان.
نور رمضان, 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 نور رمضان. اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان. علم و ادب سکھلائیں گے, دین خدا پھیلائیں گے, مسجد میں بھی جائیں گے, سب روح ایمان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان.
عزیز سامعین, پروگرام نور رمضان لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
اللہ بھی رسول کا, جنت رسول کی, اور دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی. تو بھر دو جھولی, بھر دو جھولی میرے یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد,
جھولی میری سرکار مدینہ, بھر دو
سامعین، جیسا کہ ہم نے اس سے قبل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ماہ رمضان المبارک سال کے دیگر تمام دنوں، راتوں اور مہینوں سے برتر ہے، اور اس ماہ میں انسان کے اعمال و گفتار اس کی روح اور نفس پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں. اسی بنا پر وہ افراد کے جو نقطہ سنج ہیں وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اور بہترین فوائد حاصل کرنے کے خواہاں رہتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں برترین اعمال انجام دیں. ایک دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار فرمایا، اے اللہ کے رسول، اس مہینے میں سب سے افضل و برتر کام کون سا ہے؟ آ حضرت نے جواب میں فرمایا، سب سے بہتر اور افضل کام اس ماہ میں گناہ سے اجتناب ہے.
رمضان کے جو رموز ہیں اللہ جانتا ہے، فہم و گما سے بالا ہیں اللہ جانتا ہے. روزے میں آنکھ کان زباں بھی ہو روزے دار، روزہ نہ صرف منہ کا ہو اللہ جانتا ہے. اس ماہ میں خدا کے مہمان جو ہیں ان کی دوزخ سے ہے رہائی اللہ جانتا ہے. جی ہاں سامعین، برکت و رحمت سے سرشار ان دنوں کی جن میں عبادتیں بارگاہ رب میں قبول ہوتی ہیں، آپ سب کے لیے خدائے مہربان سے آرزو کرتے ہیں. پروگرام نور رمضان میں ہم خداوند علیم و دانا سے دس بد دعا ہے کہ وہ اپنے علم و معرفت کے بہرے بیکراں سے ہمیں بھی سیراب کر دے.
شاید کوئی ابتدا میں یہ خیال کرے کہ بنیادی طور پر گناہ کو ترک کرنے کے لیے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے تاکہ اسے بہترین کام کے طور پر پیش کیا جائے. بالفاظ دیگر، اگر قرآن کی تلاوت، صلہ رحم، روزہ داروں کو افطار اور اطعام دینا وغیرہ ایسے اعمال ہیں کہ جن پر ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، تو گناہ کو ترک کرنا کہ جو کوئی کام نہیں ہے ان سے برتر شمار ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے. گناہ کو ترک کرنا بھی ایک عظیم کام ہے اور بہت سے اعمال سے افضل و برتر ہے، کیونکہ گناہ کا ترک کرنا اس وقت حقیقی معنی و مفہوم پیدا کرتا ہے کہ جب انسان گناہ کی طرف راغب ہو اور گناہ اسے اپنی طرف کھینچے اور وہ خود کو گناہ سے بچائے، یعنی گناہ انجام دینے کے لیے حالات سازگار ہو جائیں اور انسان خود کو اس وقت گناہ سے بچا لے. اس وقت گناہ سے بچنے کی حقیقی لذت کا ادراک ہوتا ہے. ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر کو بروئی کار لائے اور خود کو شیطانی وسوسوں کے شر اور نفسانی خواہشات سے نجات دے. علماء اخلاق اس مطلب کی وضاحت کے لیے مقام تشبیہ میں اس طرح سے بیان فرماتے ہیں، انسان کا نفس سرکش ہے، وہ پرسکون نہیں ہے. نفس انسان کسی پرسکون مرکب یا سواری کی معنی نہیں ہے کہ جب اسے ہانکو تو وہ آرام و سکون کے ساتھ اپنا راستہ طے کرتا ہے اور سوار کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور اسے جب بھی رہا کر دو تو اس وقت بھی وہ آرام و سکون سے رہتا اور چلنے سے رک جاتا ہے. جبکہ نفس اس سرکش گھوڑے کی مانند ہے کہ اگر مہارت اور کوشش کے ساتھ اس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے مہار کر لو تو وہ تمہیں صحیح سمت میں لے جائے گا، اور اگر اسے چھوڑ دو اور اسے قابو میں نہ کر پاؤ تو وہ بھاگتا ہے اور اپنی سواری کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، حتیٰ اسے تباہی کے دہانے پر بھی پہنچا سکتا ہے.
وصی رسول خدا حضرت امام علی علیہ السلام اس بارے میں خوبصورت تعبیر بیان فرماتے ہیں. آپ نہج البلاغہ کے خطبے نمبر 176 میں ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ خدا کی کوئی اطاعت ایسی نہیں جس میں ناگواری کی شکل نہ ہو، اور اس کی کوئی معصیت ایسی نہیں ہے جس میں خواہش کا کوئی پہلو نہ ہو. اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو خواہشات سے الگ ہو جائے اور نفس کے ہوا و ہوس کو اکھاڑ کر پھینک دے، کہ یہ نفس خواہشات میں بہت دور تک کھینچ کے لے جانے والا ہے، اور یہ ہمیشہ گناہوں اور معصیت کی خواہش ہی کی طرف کھینچتا رہتا ہے. اور اب کچھ ذکر فقہی مسائل کا. دین اسلام میں روزے کو باطل کرنے والی متعدد چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ان کو مبتلات روزہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں، 9 چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں. اول کھانا اور پینا، دوسرے جمع کرنا، تیسرے کوئی ایسا فعل انجام دینا کہ جس کے نتیجے میں منی خارج ہو جیسے استمنا، چوتھے اللہ تعالیٰ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، پانچویں غلیظ غبار کو حلق تک پہنچانا، چھٹے پورا سر پانی میں ڈبونا، ساتویں اذان صبح تک جنابت پر باقی یا حیض و نفاس کی حالت میں رہنا، آٹھویں کسی سیال چیز سے حقنہ انیما کرنا، اور نویں جان بوجھ کر قے کرنا، یہ چیزیں روزے کے باطل ہو جانے کا باعث ہوتی ہیں۔
سامعین، اس درمیان کھانے اور پینے کے سلسلے میں کچھ خاص نکات پر توجہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر روزہ دار جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، خواہ وہ چیز روزمرہ کے کھانے اور پینے والی چیزوں میں سے ہو یا کھانے والی اشیاء میں سے نہ ہو، جیسے کاغذ یا کپڑا یا اس جیسی چیزیں، اور وہ خواہ زیادہ ہوں یا کم ہو، جیسے پانی کی ایک بہت چھوٹی سی بوند یا روٹی کا نہایت چھوٹا سا ٹکڑا۔ البتہ روزہ دار اگر بھول کر یا فراموشی کی وجہ سے کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، اور اس میں واجب یا مستحب بھی روزے میں فرق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر روزے دار کے دانتوں میں کوئی چیز پھنسی رہ جائے اور اسے وہ جان بوجھ کر حالت روزہ میں حلق سے اتار لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسے دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی کھانے کی چیز کا علم نہ ہو یا اس کے حلق سے نیچے اتر جانے کا علم نہ ہو اور یہ کام اس کا جان بوجھ کر اور توجہ کے ساتھ نہ ہو تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر روزہ دار کھانے میں مشغول ہو اور وہ سمجھ جائے کہ صبح کی اذان ہو گئی ہے تو اس لقمے کو منہ سے باہر نکال دے اور اسے گھونٹے نہیں، اور اگر وہ اسے عمدن گھونٹ جائے اور اس کا روزہ باطل ہے، اور اس کے بدلے میں اسے کیونکہ جان بوجھ کر باطل کیا ہے تو اس کا اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، جس کا ذکر ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ بلڈ پریشر کی دوا روزے کی حالت میں جس وقت ضروری ہو اسے کھا سکتا ہے، اشکال نہیں ہے، لیکن اس کے کھانے سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح مسوڑے سے جو خون نکلتا ہے، جب تک کہ روزہ دار اس خون کو نہ گھونٹے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ خون لعاب دہن میں مل جائے تو طاہر و پاک ہے اور اس کے گھونٹنے میں کوئی اشکال نہیں ہے اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ بلغم اور ناک کی رطوبت نکلنے سے روزے کو ضرر نہیں پہنچتا ہے، اگرچہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جب بلغم دہن کی فضا تک آ جائے تو نکلنے سے اجتناب کیا جائے۔
سامعین، رسم آداب بندگی کے طور پر ہم نے دعائے افتتاح کا آغاز خدا کے مبارک نام سے کیا ہے اور اسے عظمت و بزرگی اور رحمت سے یاد کیا۔ اس دعا کے دوسرے حصے میں خدا کے نیک اور صالح بندوں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا ہے اور آپ کو واسطہ قرار دیا گیا ہے، اور پھر خیر و برکت سے سرشار اس دعا کے تیسرے حصے میں اہم باتیں زبان پر جاری کی ہیں اور مقام معبود سے درخواست کی ہے، ایسی درخواست کہ جس نے ہر چیز کو خود میں یکجا کر دیا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے مہربان خالق و پروردگار سے، کہ جس کے دست قدرت میں عاقبت امور ہے، یہ دعا کریں کہ وہ اپنی آخری حجت منجی آخر الزماں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اور دنیا کو جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے عدل و انصاف سے بھر دے۔ دعائے افتتاح کے وہ کلمات یہ ہیں: اے معبود، اپنے ولی امر پر رحمت فرما کہ جو قائم، عادل اور منتظر ہے، اس کے گرد اپنے مقرب فرشتوں کا گھیرا لگا دے اور روح القدس کے ذریعے اس کی تائید فرما۔ اے عالمین کے پروردگار، اے معبود، اسے اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا اور اپنے دین کے لیے قائم قرار دے، اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنا جیسے ان کو خلیفہ بنایا جو اس سے پہلے ہو گزرے ہیں، اپنے پسندیدہ دین کو اس کے لیے پائیدار بنا دے، اس کے خوف کے بعد اسے امن دے کہ وہ تیرا عبادت گزار ہے، کسی کو تیرا شریک نہیں بناتا۔ اے معبود، اسے معزز فرما اور اس کے ذریعے مجھے عزت دے، میں اس کی مدد کروں اور اس کے ذریعے تو میری مدد فرما، اسے باعزت مدد دے اور اسے آسانی کے ساتھ فتح دے، اور اسے اپنی طرف سے قوت والا مددگار عطا فرما۔ اے معبود، اس کے ذریعے اپنے دین اور اپنے نبی کریم کی سنت کو ظاہر فرما، یہاں تک کہ حق میں سے کوئی چیز مخلوق کے خوف سے مخفی و پوشیدہ نہ رہ جائے۔ اے معبود، ہم ایسی برکت والی حکومت کی خاطر تیری طرف رغبت رکھتے ہیں جس سے تو اسلام و اہل اسلام کو قوت دے اور نفاق و اہل نفاق کو ذلیل کرے، اور اس حکومت میں ہمیں اپنی اطاعت کی طرف بلانے والا اور اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا قرار دے، اور اس کے ذریعے ہمیں دنیا و آخرت کی عزت عطا فرما۔
اے معبود، جس حق کی تو نے ہمیں معرفت کرائی اس کے تحمل کی توفیق دے، اور جس سے ہم قاصر رہے اس تک پہنچا دے۔ اے معبود، اس کے ذریعے ہم بکھروں کو جمع کر دے، اس کے ذریعے ہمارے جھگڑے ختم کر اور ہماری پریشانی دور فرما، اس کے ذریعے ہماری قلت کو کثرت اور ذلت کو عزت میں بدل دے، اس کے ذریعے ہمیں نادار سے توانگر بنا اور ہمارے قرض ادا کر دے، اس کے ذریعے ہمارا فقر دور فرما دے، ہماری حاجتیں پوری کر دے اور تنگی کو آسانی میں بدل دے، اس کے ذریعے ہمارے چہرے روشن کر اور ہمارے قیدیوں کو رہائی دے، اس کے ذریعے ہماری حاجات برلا اور ہمارے وعدے نبھا دے، اس کے ذریعے ہماری دعائیں قبول فرما اور ہمارے سوال پورے کر دے، اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں ہماری امیدیں پوری فرما اور ہمیں ہماری درخواست سے زیادہ عطا کر، اے سوال کیے جانے والوں میں بہترین اور اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے، اس کے ذریعے ہمارے سینوں کو شفا دے اور ہمارے دلوں سے بغض و کینہ مٹا دے، جس حق میں ہمارا اختلاف ہے اپنے حکم سے اس کے ذریعے ہمیں ہدایت فرما، بے شک تو جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، اس کے ذریعے اپنے اور ہمارے دشمن پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اے معبود، ہم شکایت کرتے ہیں تجھ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھ جانے کی، کہ ان پر اور ان کی آل پر تیری رحمت ہو، اور اپنے ولی کی پوشیدگی کی، اور شاکی ہیں دشمنوں کی کثرت اور اپنی قلت تعداد اور فتنوں کی سختی کی، اور حوادث سے زمانہ کی الغار کی شکایت کرتے ہیں، پس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت فرما اور ہماری مدد فرما ان پر فتح کے ساتھ، اور اس میں جلدی کر کے تکلیف دور کر دے، اپنی نصرت سے عزت عطا کر، حق کے غلبے کا اظہار فرما، ایسی رحمت عطا فرما جو ہم پر سایہ کرے، اور امن عطا کر جو ہمیں محفوظ بنا دے، رحمت فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔
اور سامعین، آئیے اب آٹھویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ رحمتا لأیتا و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبة الكرام بطولك يا ملجأ آملين برحمتك يوم ارحم الراحمين۔
اے معبود، مجھے اس مہینے میں توفیق عطا کر کہ یتیموں پر مہربان رہوں اور لوگوں کو کھانا کھلاتا رہوں، اور بزرگوں کی مصاحبت کی توفیق عطا کر، اے آرزو مندوں کی پناہ گاہ۔
یا رمضان یا شهر الهدى یا شهر الندى یا شهر البركات یا شهر الحسنات۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ مغفرت و بخشش کی آرزو کے ساتھ آپ سب کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه، ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔
یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے درواقع اسلامی معارف کا ایک ایسا پروگرام ہے کہ جتنے بھی آپ کے اسلامیات سے مربوط سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، ہم اپنے جو اسلامیات کے ماہرین ہیں ان کی مدد سے آپ کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں آپ مختلف طریقوں سے سوالات پوچھ سکتے ہیں، آپ ویڈیو کی صورت میں سوالات پوچھ سکتے ہیں، آڈیو کی صورت میں سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور میسج کے ذریعے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ ماشاءاللہ آپ کے اتنے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، اور یہ سوالات سبب بنتے ہیں کہ جیسے سوالات ہوتے ہیں اسی اعتبار سے جوابات کی کوالٹی بھی اوپر جاتی ہے اور کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور سوال کرنے والا تو ایک شخص ہوتا ہے، لیکن جب جواب پوری دنیا تک پہنچتا ہے تو ظاہر ہے پوری دنیا کے ناظرین اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ناظرین آپ سے گزارش کریں گے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی بھی سوال آپ کے سامنے ہے تو آپ فوراً ہمیں واٹس اپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، اسکائپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، اور ٹیلی گرام کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، اور ہمارا جو نمبر ہے وہ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم قرآنی جو حصہ ہے یعنی جو قرآن کے آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کے جوابات دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال کیا ہے نور عالم حیدری صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے، اور آڈیو کی صورت میں انہوں نے اپنا سوال بھیجا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کا سوال سنتے ہیں، اس کے بعد اپنے مہمان کا جواب دیکھیں گے، اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
السلام علیکم، میں نور عالم حیدری، میرا سوال، قرآن مجید میں سورج کے طلوع اور غروب سے کیا مراد ہے؟
قرآن کریم میں ان دو کلموں کا استعمال ہوا ہے، طلوع اور غروب کا استعمال وہاں ہوا ہے کہ جہاں جناب ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وجدہا تغرب فی عین حمیت ووجد عندہا قوما، یعنی جس وقت ذوالقرنین پہنچے ایک ایسے چشمے پر کہ جس کے اوپر کالی گھاس اگی ہوئی تھی، کالے کیچڑ والی جگہ پر پہنچے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تھی، نہیں، بلکہ خشکی وہاں پر تمام ہو رہی تھی اور اس دریا کا آغاز ہو رہا تھا کہ جس سے ایسا لگ رہا تھا کہ سورج یہی غروب ہو رہا ہے، تو اسی وجہ سے ووجدہا تطلعوا علی قوم لم نجعل لهم عندها سترا، یعنی ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا اس قوم پر کہ جو برہنگی کی زندگی گزار رہی تھی، یعنی اتنے فقر میں غربت میں زندگی گزار رہے تھے کہ ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا، اور سورج کی آفتاب، سورج کی روشنی اور سورج کی دھوپ ان پر اپنی تمازت کو جمائے ہوئے تھی، لہذا وہاں کے لیے محل طلوع اور محل غروب استعمال ہوا ہے، لیکن وہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ سورج جس طریقے سے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کے غروب ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ہے، یہ الگ سے دوسری بات قرآن نے بیان کی ہے۔
جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ کتنا اچھا جواب دیا ہے امیر حیدر صاحب نے، اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے کہ سورج کے طلوع اور غروب سے کیا مراد ہے۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں، اسی حصے کا ہم دوسرا سوال لیں گے، یعنی قرآن کریم کا دوسرا سوال جو ہم تک پہنچا ہے۔ یہ سوال پوچھا ہے ایک خاتون نے جن کا نام ہے ثانیہ سلیم، فیس بک کے ذریعے سوال ہم تک پہنچا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ حامدات کن سوروں کو کہا جاتا ہے اور ان کو کیوں حامدات کہا جاتا ہے، اور اس سوال کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ کا مل کر جواب دیکھتے ہیں۔ حامدات ان سوروں کو کہا جاتا ہے جن کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا آئی ہے، جو حمد خدا سے شروع ہوتے ہیں۔ جیسے بہت سے سورے ہیں ان کو، بعض سورے ان کو حوامیم کہا جاتا ہے جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایسے ہی بعض وہ سورے ہیں کہ جو حمد الہی سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حامدات کہا جاتا ہے۔ اب یہ کون سے سورے ہیں؟ فاتحۃ الکتاب ہے، سورہ حمد ہے، سورہ انعام ہے، سورہ کہف ہے، سورہ سبا ہے، سورہ فاطر ہے۔ مثلا سورہ الحمد ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو پہلی آیت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد وہ الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح سورہ انعام میں الحمد للہ الذی خلق السماوات، تمام تعریف مزد اللہ کی جس نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ یہ سورہ کہف میں اسی طرح سے الحمد للہ الذی فاطر، الحمد للہ، یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ سورہ کہف میں جو ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اس سے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ سورہ سبا الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس کا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا مالک حقیقی وہی ہے۔ یہ سورہ فاطر میں ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ الذی فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو زمین اور آسمان کا خالق و پیدا کرنے والا ہے۔ تو حامدات جن کی میں نے شروع کی آیتوں کو بھی پڑھا، یہ وہ سورے ہیں کہ جو حمد الہی سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حامدات کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ کتنا اہم سوال تھا یہاں پر کہ حامدات کن سوروں کو کہا جاتا ہے، اور یہ درواقع جو قرآنی علوم ہیں ان میں ایک اہم موضوع ہے، اور اس سے چھوٹے سے سوال کے سبب یعنی ہم نے تمام افراد نے، آپ تمام ناظرین نے اور ہم نے بھی اس چیز کو جانا کہ حامدات کسے کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں، یہ بہت اہم سوال تھا۔ اور یہاں پر چونکہ یہ قرآن کریم کا حصہ تھا، اور اب ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلیں گے، یہ حصہ ہے ہمارا عقائد سے مخصوص، اور عقائد میں بھی جو آپ کے سوالات آئے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے، لیکن اجازت دیجیے، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں پر ہم جو عقائد کا حصہ ہے اس کے سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اسی کے ساتھ جو جوابات ہیں۔ تو سب سے پہلا عقائد کا سوال پوچھا ہے غلام حیدر ڈار صاحب نے، اسکائپ کے ذریعے یہ ہمیں سوال بھیجا ہے، اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں جناب مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم غلام محمد صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا نام غلام حیدر ڈار ہے، میرا سوال یہ ہے بدعا کیا ہے؟ شکریہ۔
بہت اچھا سوال ہے کہ بدعا کیا ہے، تو اس سلسلے میں سورہ رعد کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یا برقرار رکھتا ہے کہ اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے شیعہ حضرات کا پروردگار کے بارے میں کہ ایک لوح محفوظ ہے اور ایک لوح محو اثبات ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ بعض اوقات ظاہری اسباب و علل کے پیش نظر یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ایک واقعہ پیش آنے والا ہے، لیکن بعد میں اس کی شرائط اور اسباب متحقق نہیں ہوتے اور وہ واقعہ پیش نہیں آتا۔ اس کو عقیدے میں شیعہ حضرات بدع سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال کے ساتھ وضاحت یوں کروں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب آپ کی قوم نے آپ کی نافرمانی کی اور اس نافرمانی کے نتیجے میں طے ہوا کہ اس قوم پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو بھی خبر دے دی گئی اور وہ بھی قوم سے کنارہ کشی کر گئے کیونکہ عذاب نازل ہونے والا تھا، لیکن یہ عذاب مشروط تھا کہ یہ قوم اگر توبہ نہ کرے تب ان پر عذاب ہوگا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام قوم سے باہر چلے گئے تو قوم کے ایک بزرگ نے پوری قوم کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ توبہ کرو ورنہ عذاب نازل ہونے والا ہے، جب انہوں نے توبہ کر لی تو عذاب نازل نہیں ہوا۔ اسے بدا کہا جاتا ہے، یعنی اگر شرائط اور موانع ہٹا دیے جائیں تو وہاں پر تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن ان موانع سے، ان شرائط سے، ان اسباب سے چونکہ ہم آگاہ نہیں ہوتے، لہذا ہم یوں محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے، لیکن بعد میں جب اس کی شرائط اور اس کے اسباب کو ہٹا دیا جاتا ہے، مثلا توبہ کے ذریعہ، دعا کے ذریعہ، صلہ رحمی کے ذریعہ، تو وہ واقعہ رونما نہیں ہوتا۔ اس عقیدے کو عقیدہ بدا کہا جاتا ہے۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.